سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع ما فلها حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات الله
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ آپ مومنین کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو سکوں اور اپنی معروضات کو پیش کر سکوں اور اپنے بزرگوں کو اپنا سبق سنا سکوں. اعزائے گرامی، ماہ محرم انسانی تربیت کے لیے وہ مہینہ ہے کہ فرزند رسول نے تربیت کا ایسا آغاز کیا کہ ہر سال خود بخود جوان، بچے، بوڑھے، خواتین سب کے لیے رزق روحانی کا امام انتظام کر دے. اور اس خواہشات کی بھیڑ میں جہاں پر ہر انسان اس بات کے لیے آمادہ ہے کہ سامنے والے کی جیب سے کس طرح پیسہ نکالا جائے، اس ماحول میں پیغمبر ختمی مرتبت کے نواسے کے لیے لوگ اپنے وقت کے اعتبار سے، اپنی خدمات کے اعتبار سے، اپنے مال کے اعتبار سے، یعنی تن من دھن سے اس عزاداری میں اس طرح سے مصروف ہو جاتے ہیں کہ کوئی اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ اس میں مجھے مل رہا ہے یا جا رہا ہے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے کلمات میں، دعائے عرفہ میں، امام ہمیں دو جملوں میں اس دنیا کا خلاصہ کر گئے کہ جس نے سب کچھ پا کے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے سب کچھ کھو کر تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. یعنی معرفت الہی کے لیے امام نے جو ہمیں کلمات دیے ہیں، ٹھیک اسی طرح کہ ہم اپنی ہر چیز کو اس امام کے لیے قربان کرنے کے لیے آمادہ ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ آپ اکثر مساجد میں یہ جو کالا بینر ہے لگا دیکھتے ہیں اکثر، اس پہ اشعار ہوتے ہیں فارسی میں، ایک بڑا مشہور نحا ہے فارسی کا، بعض انچے شوری شس کے در خلق عالم است، بعض انچے نو ہے اوچے ازا اوچے ماتم است، کہ آخری ایسی کیسی شورش ہے جو دل کو سکون لینے نہیں دیتی. ہر سال خود بخود دل اس طرح سے مچل جاتا ہے جیسے آج ہی کسی کو قتل کیا گیا ہے. تو عزیزان گرامی، ہم امام حسین کے لیے، نواسۂ رسول کے لیے اپنے وقت کو اگر صرف کرتے ہیں تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم کچھ یہاں سے لے کر جائیں، چونکہ امام نے ہمیں وہ برکات دی ہیں، امام نے اپنی قربانی کے ذریعے وہ چیز ہمیں سکھائی ہے کہ اگر ہدف بلند ہو تو بہت سی چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے. ہدف کی بلندی کے لیے امام حسین علیہ السلام نے نانا کا روزہ چھوڑا، ماں کا مزار چھوڑا، بھائی کی لحد کو چھوڑا، ان تمام چیزوں سے امام حسین علیہ السلام گزر گئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جنگل کو بسا لیا کہ جو آج دنیا کے لیے ہدایت کا سبب بنا ہوا ہے. میرے شہر میں میری شہر قاضی جو ہمارے ہیں، ان سے گفتگو ہو رہی تھی، کہنے لگے مولانا ہم نے ایک مرتبہ سوچا کہ ہم 12 وفات پر لوگوں کو جمع کریں اور سب شہر میں جلوس نکالیں، ہم نے فری کی بسیں لگائیں، کھانے کا اہتمام کیا، مسافر خانوں کا اہتمام کیا، اور تمام کوششوں کے بعد ہم 5,000 لوگوں کو جمع کر پائے، لیکن یہ عاشور کا دن کیا ہے؟ نہ ان کے لیے کوئی گاڑی کا اہتمام ہے، نہ ان کے لیے کوئی کھانے کا اہتمام ہے، نہ ان کے لیے کوئی کسی کا دعوت ہے، لیکن خود بخود عالم اسلام کا ہر چاہنے والا کلمہ گو حسین کو یاد کرنے کے لیے عاشور کے دن گھر سے نکل پڑتا ہے. اب وہ اور بات ہے کہ اس کو بدل دیا گیا کہ ہمارے یہاں ماتم نہیں ہوتا، یا ان کے لیے ہمارے یہاں ماتم ہوتا ہے ان کے یہاں ماتم نہیں ہوتا. ماتم سب کے ہوتا ہے، کچھ لوگ زندہ کھال پیٹ کے ماتم کرتے ہیں، کچھ مردہ کھال پیٹ کے ماتم کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. لہٰذا نواسۂ رسول کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عالم اسلام نکلتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے جس چیز کا خلاصہ ہمارے درمیان کیا ہے وہ ہے خواہشات سے پرہیز. اگر تمہاری خواہشات تمہارے ہدف کے آڑے آ رہی ہیں تو اپنی خواہشات کو ختم کر دو اور اس ہدف کو اہم اور مہم کے اعتبار سے دیکھو کہ اس میں اہم کیا ہے، مہم کیا ہے. بہت سے فیصلے ہم جذبات میں آ کے کرتے ہیں. ہم بڑے خوش نصیب ہیں، خواہشات انسان میں دی ہے اللہ نے، حیوان میں بھی دی ہے، فرشتوں میں خواہشات نہیں، ان کے یہاں پر خواہشات نہیں ہیں، وہ پروگرام کے اعتبار سے ہیں کہ جو پروگرامنگ ان میں کر دی گئی ہے، جس کو رکوع کی پروگرامنگ ہے وہ رکوع کرتا ہے، جس کو سجدے کا حکم ہے وہ سجدہ کرتا ہے، جس کو قیام کے لیے کہا گیا وہ قیام کرتا ہے، ان کے یہاں پر خواہشات کا کوئی سلسلہ نہیں. جب خواہشات کا سلسلہ نہیں ہے تو گناہوں کے امکانات بھی نہیں. حیوان کے یہاں پر، صرف اس کے یہاں پر خواہشات کو رکھا ہے، اس سے اخلاقیات اور معنویات کی کوئی اللہ نے طلب نہیں رکھی. لیکن انسان جس کو بود روحانی اور بود معنوی اور بود حیوانی دونوں دے کر خلق کیا، اس میں بود حیوانی بھی ہے، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، وہ سونا بھی چاہتا ہے، تولید نسل بھی ہونا چاہتی ہے، اس کے تمام چیزیں جو حیوانات میں پائی جاتی ہیں وہ حیوان ناطق میں بھی ہے. لیکن انسان کو بود معنوی بھی دیا ہے کہ وہ اخلاقیات کے لیے بھی بنایا گیا ہے، وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے بھی بنایا گیا ہے. انسان کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ ظاہر میں اس کو حجاب تعلق دے کے بھیجا ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو حجاب تعلق سے باہر آ جاتا ہے. حجاب تعلق اسے کہتے ہیں کہ جس طرح سے ایک انسان، جب ہم کہیں ٹریول کرتے ہیں تو اگر میں ٹریول کرنا چاہتا ہوں ڈیزرٹ کا اور کوئی مجھے ووٹ دے دے، یہ کشتی لے جائیے اور آپ ٹریول کر لیجیے، تو میں بھی وہیں کھڑا رہوں گا اور وہ بھی چاہے کتنی ہی کمفرٹیبل ہوں. اور اگر میں دریا کا سفر کرنا چاہتا ہوں اور مجھے کوئی اونٹ گاڑی دے دے یا اسکوٹر دے دے یا کار دے دے. اب وہ اور بات ہے آج کل ایسی گاڑیاں بن رہی ہیں جو پانی میں بھی چلتی ہیں. لیکن جہاں کا سفر آپ کر رہے ہیں وہاں کے اعتبار کا کنوینس ہونا چاہیے. لہٰذا اس روح کو اس مادی دنیا میں لانا تھا تو اس کی سواری یہاں پر مادیت کو ہونا تھا. لہٰذا اس روح کو ایک حجاب دیا گیا ہے جس کو حجاب تعلق کہتے ہیں, اور حجاب تعلق وہ ہے یعنی جسم. روح اس جسم پہ سوار ہو کر چلتی ہے, روح کی دیکھنے کی کیپیسیٹی ہے. لیکن جب وہ حجاب تعلق میں آتی ہے یعنی جسمانی تعلقات سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے تو پھر روح کی آنکھیں, روح کی نظر اتنا ہی دیکھتی ہیں جتنی اس کی فزیکل آنکھیں جسم کی دیکھنی ہیں. ہم لوگ کچھ لوگ چشمہ لگاتے ہیں کچھ لوگ نہیں لگاتے ہیں, تو معلوم یہ ہوا کہ فزیکل جو جسمانی چیز ہے جتنی دیر وہ آنکھ میری دیکھے گی اتنی ہی دور تک میری روح دیکھ سکتی. لیکن جب روح کو بغیر اس حجاب کے دیکھنا پڑے, آپ اپنی آنکھ بند کیجیے اپنا وطن نظر آ جائے گا. آپ اپنی آنکھ بند کریں اگر آپ ذہن سے عقل سے, اور روح کو جب دیکھنا ہوگا تو وہ ساری چیزیں دیکھ لے گی. اور جب وہ دیکھتی ہے تو وہ خواب دیکھتی ہے. تو کہتے ہیں صاحب یہ سب خیالات کی باتیں, انسان ڈریم دیکھتا ہے نا, خواب جب دیکھتا ہے تو ساری چیزیں دیکھتا ہے, کلر دیکھتا ہے. یہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا پہلے, اب کلر چلا ہے, لیکن انسان جب سے خلق کیا گیا تب سے کلر ڈریم دیکھتا ہے, خواب دیکھتا ہے. ایسا تو نہیں تھا کہ مثلا 50 سال پہلے بلیک اینڈ وائٹ خواب آتے تھے, اب کلر خواب آتے ہیں. وہی نظام تھا. اور تمام کی تمام چیزوں کو دیکھتا ہے, آنکھیں بند ہوتی ہیں. لہٰذا اور دیکھنے کی اسپیڈ بھی یہ ہوتی ہے کہ سب سے بڑا ڈریم جو ہوتا ہے وہ 15 سیکنڈ کا ہوتا ہے. آپ جتنی بڑی داستان دیکھ لیں, خواب جو ہے 15 سیکنڈ سے زیادہ انسان برداشت نہیں کر سکتا. روح کی اسپیڈ ایسی, لہٰذا وہ خواب دیکھتا ہے. اور خواب کو قرآن میں کہا گیا ہے عذاب ادنا, عذاب کہتے ہیں خواب کو قرآن میں, عذاب ادنا چھوٹا عذاب کہہ کے. عذاب کسے کہتے ہیں؟ عذاب جب ہم ہائی وے پہ چلتے ہیں تو ہماری لائنوں کے بیچ میں ایک تو لائنیں ہوتی ہیں, اور ایک وہ کچھ جو ٹائر کے نیچے بچتی ہے, ہوڈس کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, ڈیوائڈ. جب آدمی غفلت میں گاڑی چلاتا ہے تو وہ بج کے بتاتے ہیں کہ آپ رونگ جا رہے ہیں, آپ گاڑی اپنی ٹریک سے آؤٹ ہو رہے ہیں, اس کو عذاب کہتے ہیں. یعنی اس دنیا میں بیدار کرنے کی چیز کو عذاب ادنا یعنی خواب کہا گیا ہے. اور اس کی تعبیر بھی ہے, ہمارے ائمہ نے بھی بیان کی, اس کے علاوہ انبیاء کرام میں بھی تھا. تو خواب جو ہے یہ آخرت کے اس حصے کی کڑی ہے کہ جو انسان کو بتانا چاہتی ہے کہ یہ صرف مادیت کے ساتھ ہی جیا نہیں جا سکتا, آنکھوں سے ہی نہیں دیکھا جا سکتا. اگر خداوند عالم چاہے تو انسان کی روح بھی دیکھ سکتی. خداوند عالم, اب روح کی جو طاقت ہے وہ اتنی ہے جتنی اس جسم کی طاقت ہے, روح کے دیکھنے کی طاقت بھی اتنی ہے جتنی اس آنکھ کے دیکھنے کی طاقت ہے. لیکن جب اس کے علاوہ دیکھتا ہے, اس کے علاوہ سوچتا ہے, تو اس کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے. خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ اور منظم رکھے اور ہمارے بتائے ہوئے قانون پر چلے تو پھر اس کے لیے ان آنکھوں کی بھی ضرورت نہیں, ان کانوں کی بھی ضرورت نہیں. اور یہی معرفت کے درجات ہے, جتنا انسان اس سے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا ہی یہ عالم ملکوت میں سفر کرتا چلا جاتا ہے اور انسان ان تمام چیزوں. تو خداوند عالم نے انسان کو بود معنوی بھی دیا, بود حیوانی بھی دیا. جب بود حیوانی حد سے گزر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ انسان نہیں جانور ہے, یہی انسان نہیں جانور ہے. اور یہی انسان جب معنویت اور اخلاقیات پر کی بلندیوں پر پہنچتا ہے تو لوگ کہتے ہیں انسان نہیں فرشتہ ہے. تو یہ تمام چیزیں کہلاتی. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو خواہش دے کے بھیجیے. ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا, مولانا یہ خواہش اللہ نے دی کیوں, یہ نفس انسان نے اللہ نے دیا ہی کیوں جو اس سے مس یوز کرے وہ. ایسا نہیں بھائی, جب آپ ایگزامنیشن ہال میں نے کہا کہ جب آپ ایگزامنیشن ہال میں جاتے ہیں تو پین لے کے جاتے ہیں, نہیں جاتے, پین آپ کے پاس ہے. جیسے پین ہے ایسے ہی خواہشات نفس ہے, جسٹ لائک ایگزامنیشن. اب آپ اس پین سے چاہے اچھا لکھ دیں تو آپ کا رزلٹ بن جائے گا, اسی قلم سے آپ برا لکھ دیں تو بذات خود یہ نفس بری چیز نہیں ہے. بذات خود یہ جو ہے نفس بری چیز نہیں ہے, اس کی تربیت اگر کی جائے تو اب یہ تمام کی تمام چیزیں آتی ہیں خواہشات کے کنٹرول پر. میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا کہ تقوی کے لیے کیوں کہا جاتا ہے، ہر عبادت کا رزلٹ تقوی کیوں ہے؟ تقوی کہتے ہیں بریک کو. آپ کتنی اپ گریڈ گاڑی خرید لیں، اگر اس میں بریک نہیں ہے تو کتنی دیر چلے گی؟ لیدر کی سیٹیں ہیں اور یہ ہے وہ ہے ساری چیز ہے، کہا بھائی سب کچھ ہے بس بریک نہیں ہے، بتائیے کتنی دیر چلے گی؟ خود بھی جائے گی اور دوسرا بھی جائے گا. تو تقوی کہتے ہیں کنٹرولنگ پاور کو. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ کرو تو کرو، وہ کہہ رہا ہے رک جاؤ تو رک جاؤ. یہ نہیں خدایا میں تو بڑا پاک و منزہ ہو گیا ہوں، میں تو عید کے دن بھی روزہ رکھوں گا، سمجھ رہے نا، میں تو عید کے دن بھی روزہ رکھوں گا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ آپ تسبیح 100 مرتبہ میں کیوں محدود کرتے ہیں، اللہ کا ذکر تو 150 مرتبہ. میں نے کہا 1.5 لاکھ بار کیجئے، لیکن تسبیح حضرت زہرا جو 100 کا عدد ہے وہ اپنا ہے. کہنے لگے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم نے 150 پڑھ لی؟ وہ تو آج کل پھر پروف ہو گیا کہ اگر میں پیار میں آپ کے 2-4 نمبر ٹیلی فون کے زیادہ ملا دوں تو کیا آپ کو لگے گا؟ نہیں لگے گا، ہے بلکہ پولیس آ جائے گی کہ آپ کیوں تنگ کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو ہماری نہیں چلے گی کہ جیسے نہیں، کنٹرولنگ پاور کی. تو خواہشات کے سلسلے میں فرشتوں کی خواہشات ہوتی نہیں. ایک روز حضرت جبریل امین سے پیغمبر ختمی مرتبت نے سوال کیا کہ جبرائیل اللہم صل علی محمد وعلی محمد، کہ ملائکہ کو خواہشات سے مبرہ رکھا گیا ہے، پاک یعنی دور رکھا گیا ہے، لیکن جبرائیل کیا تمہاری بھی کوئی خواہش ہے؟ یا رسول اللہ پوچھ لیا ہے تو بتا ہی دیتا. یعنی معلوم ہو کہ ان کو آرڈر نہیں ہے، ورنہ خواہش تو ان کی بھی ہے. تو جبریل امین جو سید الملائکہ ہیں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری خواہش یہ کاش میں انسان ہوتا. خدا کا رسول ایک حکیم سے گفتگو ہو رہی ہے. آپ نے کہا کہ اس کا کوئی دلیل، اس کا کوئی ریزن، اس کی کوئی وجوہات کہ تم کیوں انسان بننا چاہتے؟ سمجھ رہے ہیں، آج کل انسان تو اڑنے کی سوچ رہا ہے، اڑنے کی سوچ رہا ہے، چاند پہ پلاٹ خرید رہا ہے کہ ادھر چلا جاؤں، تمہارے پاس تو سب کچھ ہے، جہاں چاہو چلے جاؤ، ہیڈن جہاں چاہو جیسے چلے جاؤ، جو چاہو کر لو. اور پھر یہ خواہش کا، یا رسول اللہ 8 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے انسان کو دی ہیں، میں اس کی وجہ سے یہ چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ کاش میں انسان ہوں. کہا کہ جبریل بتاؤ وہ کیا چیزیں ہیں، رسول اللہ صاحب جانتے. لیکن جبریل کہتے کہ کاش میں انسان ہوتا تاکہ نماز جماعت پڑھتا. ہم نماز جماعت کو ایک سینٹر کا یا مسجد کا پروگرام سمجھ لیتے، سمجھ رہے نا. ہماری ابھی تک یہاں تک اپروچ ہوئی ہے کہ بھئی وہاں ایک پروگرام ہے، جو پہنچ گیا وہ اٹینڈ ہو گیا، جو نہیں پہنچا بذات خود ابھی ہم جماعت کے معنی میں نہیں پہنچے ہیں، اس کی میننگ تک نہیں پہنچے. تو کہتے ہیں کہ کاش میں انسان ہوتا، بشر ہوتا، تاکہ نماز جماعت پڑھ سکتا. اب نماز جماعت کا خود آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب معراج پہ آپ سن چکے ہیں، ماشاءاللہ ایسا مجمع میرے سامنے ہے جو تمام چیزیں سن چکا ہے، صرف اپنے بچوں کے لیے اور اپنے سبق کو دہرانے کے لیے. وہ جو فرشتہ جو تمام کیلکولیشن کرتا تھا، حساب کتاب کرتا تھا، اسے پوچھا بھائی تم سارے حساب رکھتے ہو؟ بولا سارا میرا پرفیکٹ حساب کتاب ہے، رپورٹ پیش کر سکتا ہوں. کہا کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے تم کنٹرول، کیونکہ اللہ نے سب کو کامل نہیں بنایا، یعنی ہر انسان کی ایک لمیٹیشن. کہا میری لمیٹیشن کچھ چیزوں کے لیے ہے کہ اس کا حساب میں نہیں کر سکتا. وہ کیا ہے؟ کہا کہ جب نماز جماعت میں مومنین کی تعداد 10 ہو جائے تو ہر مومن کو کتنا ثواب ملتا ہے اس کی میں کاؤنٹنگ نہیں کر سکتا. ایک صلوات پڑھے محمد والا، اللہم صل علی محمد وآل محمد. اور دوسرا یہ کہ جب آپ کی آل پر اور آپ پر درود بھیجی جاتی ہے تو اس کا ثواب کتنا ملتا ہے اس کا میں کاؤنٹنگ اور کیلکولیشن نہیں کر سکتا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. یہ دلیل ہے اس کے لیے. ہر نیک کام میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہم ہیں، لیکن صلوات واحد کام ہے جو اللہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل. بالتحقیق اللہ کو انا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. انا عرب زبان میں جب کسی چیز کو یعنی واقعاً ہونے والی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا کہ اللہ بتحقیق بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ, جبکہ ملائکہ کو صرف آرڈر کیا ہے وہ سجدہ کریں, رکوع کریں, قیام کریں, تو اس کا مطلب ان کے یہاں بھی ان کو بھی ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ اپنے حبیب پر اور اس کی آل پر صلوات بھیجتے ہیں. اے ایمان لانے والوں, یہ بھی سب کو نہیں ملا ہے موقع, اس کے لیے بھی ایمان کی دولت سے اللہ نے اس کام تک پہنچانے کے لیے ایمان دیا, پھر اس کے بعد یہ کام دیا تاکہ یہ ایکسیپٹ ہو, ایمان کے بغیر یہ ایکسیپٹ بھی نہیں ہو. تو عزیزان گرامی, کہا کہ اللہ کر جتنی صلوات آپ پر بھیجی جاتی ہے اس کا ثواب اللہ جو دیتا ہے, چونکہ اللہ کا پاور اس میں مل گیا, جس کام میں اللہ مل گیا ہو, سمجھ رہے نا, تو پھر اس میں تو معاملہ ہی دوسرا ہے. پھر کہتے ہیں کہ تیسرا یہ کہ جب کوئی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے اس کی میں کیلکولیشن نہیں کر سکتا. تو عزیزان گرامی, ساری اخلاقیات سے بولے تو جبرائیل کہتے ہیں کہ کاش میں بشر ہوتا تاکہ نماز جماعت میں شرکت کر سکتا. دوسرا کہتے ہیں کہ دوسری کیا وجہ ہے, کاش میں بشر ہوتا تاکہ آپ کے شاگرد جو علمی گفتگو کرتے ہیں یعنی علماء, ان کی نشست میں بیٹھ سکتا. جبکہ سارے پیغام روحانی ادھر سے لا رہے ہیں, لیکن اس کا ڈسکرائپشن, اس کو ڈسکرائب کرنے کا جو طریقہ رسول نے دیا کہ ایک انسان پانی کے کتنے معنی نکال سکتا ہے, ایک انسان ہوا کے کتنے معنی نکال سکتا ہے, تو عزیزان گرامی وہ کہتے ہیں کہ کاش میں انسان بشر ہوتا تاکہ میں علماء کی نشست میں بیٹھ سکتا, علماء ربانی کی نشست میں بیٹھ سکتا. تیسرا کہتے ہیں کہ تیسرا یہ ہے کہ کاش میں بشر ہوتا تاکہ دو بھائیوں کے جھگڑے کو ختم کر سکتا, ان کی اصلاح کر سکتا. عزیزان گرامی, یہ چھوٹا کام جاب نہیں. آپ جب وصیت دیکھیں گے تو ہر نبی کی وصیت میں اور ہمارے ہر امام کی وصیت میں اس چیز کو شامل کیا گیا ہے. چونکہ دیکھیں نصیحت میں اور وصیت میں فرق ہوتا ہے, نصیحت کے لیے بہت ٹائم ہوتا ہے, وصیت کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ہے. جب بہت سارا ٹائم ہوتا ہے کچھ بھی کر لیں گے کچھ بھی, تو نصیحت کرتے چلے جاؤ, لیکن وصیت میں وہی چیز بیان کی جاتی ہے کہ جو واقعاً بہت زیادہ اہمیت کی قائل. تو کہتے ہیں کہ ہر امام اور ہر نبی کی وصیت یہ ہے کہ بھائیوں کے بیچ میں اصلاح کی جائے. خود ہمارے اور آپ کے چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام, اللہم صل علی محمد, باقاعدہ ایک فنڈ رکھتے تھے کہ اگر پیسے کی وجہ سے جھگڑا ہے دو میں تو اس پیسے کو دے کر ان کے آپس میں اختلافات. آج کل تو فائنینسنگ ہوتی ہے جھگڑا کرانے کے لیے, یعنی بالکل ہی الٹ کے چلیں گے ہم تو. دیکھو کہ فائنینسنگ ہوتی ہے اسی بات کے لیے کہ صاحب جھگڑا کرانے کے لیے, سمجھ رہا. میرا ایک جگہ سے گزر ہوا, نکاح پڑھانے چلا گیا. بہرحال بیچارے اپنے, اگر آپ نیک کام کے لیے پیسے مانگیں گے تو کوئی قرضہ نہیں ملے گا. ہاں شادی کی رات کو ڈانس گانے کے لیے اگر آپ کو چاہیے تو ہم فائنینس کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ پورے علاقے کا انٹرٹینمنٹ ہوگا. کہنے لگے صرف ہمیں یہاں کے جو رئیس ہیں صرف اس بات کے لیے قرضہ دیتے ہیں کہ ہم شادی کی رات اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو غربت بھری شادی نہ کریں بلکہ ناچ گانے کے ساتھ شادی کریں, تو اس بات کے لیے فائنینسنگ ہوتی. تو عزیزان گرامی, اصلاح کا پہلو خود ہمارے امام نے اس بات کے لیے فائنینس رکھا, پیسہ رکھا کہ تاکہ پیسے کی وجہ سے آپس میں اگر اختلافات ہیں تو اس کو ختم کر دیا جائے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ کاش میں بشر ہوتا تاکہ میں بیمار کی عیادت کر سکتا. یعنی بیمار کی عیادت کرنا ہم اور آپ شاید ایک چھوٹا موٹا جاب سمجھتے ہیں, لیکن عزیزان گرامی یہ بہت ہی اہمیت کا ہے. باقاعدہ ہمارے اور آپ کے پہلے امام, امام علی مرتضیٰ علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, بیمار سے ملاقات کے رائٹس بیان کی کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ جب تم کسی سے ملنے جاؤ, اس کی عیادت کے لیے جاؤ, تو اس کو امید بھرے جملے دو. جب اس کے پاس جاؤ تو اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کے دعا پڑھو اس سے کیا ہوگا کہ وہ یہ نہ سوچے کہ مجھ سے چھوت اچھوت مجھ سے دور ہو رہا ہے بیماری کی وجہ سے، اس کی حوصلہ افزائی کرو. اور تیسرا امام فرماتے کہ اس سے بیجا توقع نہ رکھو، کہ یہ نہ کہو کہ میں گیا تھا اس نے تو چائے کو بھی نہیں پوچھا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صاحب آپ گئے تھے، اب بیچارہ وہ کس کنڈیشن میں ہے وہ کچھ ہے. تو خود بیمار کی عیادت جو ہے اس کے ثوابات کو جو بیان کیا ہے، جس کے لیے جبریل امین اپنی خواہشات میں اس کو شامل کر رہا کہ کاش میں بشر ہوتا تاکہ بیمار کی عیادت کرتا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ کاش میں بشر ہوتا تاکہ میں تشییع جنازہ میں شرکت کرتا، کسی کے جنازے میں جاتا تو اس کی شرکت کرتا. جانے گرامی اس کو بہت چھوٹا سا بہت مجبوری کا جواب سمجھتے ہیں، لیکن انسان سوچ نہیں سکتا اگر کوئی شخص صحیح معنی میں کسی کو کاندھا دینے جائے، عبرت حاصل کرے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ شہید کی موت مرتا، شہادت کا درجہ اس کو دی. کیونکہ اس جنازے میں اللہ نے شرکت کے لیے، اسی لیے کہ عبرت یعنی ہدف انبیاء جو ہے کہ آخرت یاد دلا دے، وہی ہدف جنازے کا ہے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم قبر کے پاس کھڑے ہو کے جو ہمارے لمحات ہیں سوچنے کے، قبر کو دیکھ کے ڈرنے کے، اپنی آخرت کو سمجھنے کے، اس وقت ہم اتنا بولتے ہیں، کوئی کہتا ہے اس طرح لٹاؤ، کوئی کہتا ہے اس طرح اٹھاؤ، کوئی کہتا ہے اس طرح بٹھاؤ، ٹوٹل یعنی وہ جو اصل عبرت کی جو وجوہات بیان کی گئی ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں اور ہم قبر کو دیکھنے کے بعد بھی خوف زدہ نہیں ہوتے، قبر کو دیکھنے کے بعد بھی خوف زدہ نہیں ہوتے. تو خوف اس بات کا نہیں کہ مثلا ٹھیک ہے سب کے ساتھ اور نہیں، بلکہ یاد رکھے کہ میں کس چیز کس دنیا میں کھویا ہوا، مجھے بھی یہیں آنا، اصل میری منزل یہی، اصل میرا مقام یہی. تو اعزان گرامی تشییع جنازہ میں، تشییع جنازہ میں جانا جو ہے جبریل امین نے اپنی خواہشات میں سے شمار کیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں جبریل اور کیا وجہ ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ کاش میں بشر ہوتا تاکہ میں یتیم نوازی کر سکتا. یتیم نوازی کرنا اللہ کا محبوب ترین وہ ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے جس کے باپ کو لیا ہے، ماں کو لیا ہے، اس کے بدلے میں خداوند عالم چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ رحم کیا جائے اور اس کے حقوق رکھے ہیں، اس کے رائٹ رکھے ہیں. اس کے مال کے ساتھ اپنے مال کو ملا کر بھی نہ کھاؤ، ایسا نہیں کہ اپنا تو کھائے رہے ہیں تھوڑا سا اس کا ملا لیا ہے، نہیں، ہرگز اجازت نہیں دی. قرآن مجید میں سرین آیات ہیں یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر بھی نہ کھاؤ. اور وہ ملانا تو دور، آج کل تو معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ مثلا پہلے تو مال کا ہی پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس کا ہے کہ اس کا ہے. لہذا یتیم نوازی عزیزان گرامی ایک وہ ہنر اور وہ جوہر ہے کہ انسان کو کامیاب بنا سکتا ہے، اللہ کا محبوب بنا سکتا ہے، اللہ کا مقرب بنا سکتا ہے. کیونکہ حکایات جب ہم پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو نجف میں رہا کرتا تھا، بہرحال لوگوں کو اس کے کچھ طور طریقے پسند نہیں تھے، پوری بستی نے فیصلہ کیا کہ اس کو شہر سے نکال دیا جائے. اس کو شہر سے نکال دیا گیا، بیچارہ جنگل میں رہتا تھا، وہاں پہ اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو اس کی زوجہ نے لوگوں سے کہا بھائی وہ مر گیا، برا تھا، ہمیں اندر آنے دو شہر میں، اور یہ مر گیا، اس کی تشییع جنازہ کرو. کوئی حاضر نہیں ہوا. خواب میں امیر المومنین کو دیکھتے، آپ نے فرمایا کہ میرا ایک چاہنے والا اس دنیا سے چلا گیا ہے، اور جاؤ جا کے اس کی تشییع کرو. ایک عارف کو اس بات کی مولا کائنات نے بشارت دی، اس نے اپنے شاگردوں کو لیا، لے کر پہنچا. جانے کے بعد کہا کہ اگر علی کا حکم ہے تو ایسے نہیں ہے، جس کو وہ اپنا بتا رہے ہوں کوئی نہ کوئی تو کام ایسا ہوگا، اس میں خوبی ہوگی. ٹھیک ہے، ہم تو وہی دیکھتے ہیں جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی. اس کی زوجہ سے پوچھا کہ آخر اس میں، کہا کہ برائیاں تو اس میں دنیا بھر کی تھی، لیکن مجھے یاد نہیں کہ اس نے کبھی یتیموں کے بغیر کھانا کھایا، ہمیں یاد نہیں، کہیں نہ کہیں سے اتنا کھیلتا تھا ان کے ساتھ، بچہ بن جاتا تھا، ان کی خوش کرنے کی کوششیں کرتا تھا اور دنیا سے برا بن جاتا تھا، لیکن ان کو. تو کہتے ہیں کہ مولا کائنات کا بھی تو یہی تھا کہ جب مولا کائنات کو غسل دیا گیا تو آپ کی پشت پر نیل تھا، کوئی ایسا نہیں شجاع کہ جو مولا کائنات کو مثلا اس طرح سے اذیت پہنچائے. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے خلاصہ کیا کہ میرا بابا یتیموں کے لیے جو کھانا لے کر رات کی تاریکی میں جایا کرتا تھا، بہرحال تمام کی تمام چیزیں ہیں فیضان گرامی. جس چیز کو یاد کر کے ہم مولائے کائنات, اور خود مولائے کائنات نے اپنی 8 وصیتوں میں سے اللہ اللہ بالاعتام, اے حسن ایسا نہ ہو کہ یتیم تمہارا منہ دیکھتے رہ جائیں, یہ تو اس سے کہہ رہے ہیں کہ جو خود امام معصوم ہیں. تو مولائے کائنات کی گفتگو, یہ وصیت مولا نے خود فرمایا ہے کہ ہر وہ میرا چاہنے والا جس تک میری یہ بات پہنچے اس سے میں یہ وصیت کر رہا ہوں. تو یتیم نوازی مولائے کائنات کا ایک جوہر تھا, اور اس چیز کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ جبریل اور کیا چیز ہے, تو جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کاش میں بشر ہوتا تاکہ پیاسوں کو پانی پلا سکتا. فیضان گرامی, پانی پلانا اخلاقیات کے اعتبار سے بھی, کیونکہ جو سب سے بڑا کمال پیغمبر اسلام نے اس مادی دنیا میں کیا ہے, آپ قرآن کی آیات, روایات, احادیث, اخلاقیات, یہ ساری چیزوں سے ہٹ کے جو سب سے بڑا کام رسول اللہ نے اس مادی دنیا کے لیے کیا ہے, وہ یہ کیا ہے کہ وہ انسان جو پانی کے لیے برسوں جنگ کرتا تھا, اس کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ کوئی بھی کلمہ گو جب پانی پیتا ہے تو پہلے 4 بھائیوں سے پوچھتا ہے کہ آپ پیجیے. یعنی پیاس ایسی چیز ہے کہ انسان اس میں کسی کو شیئر نہیں کر سکتا, لیکن رسول اللہ نے انسان کو اخلاق کے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ وہ اپنی تشنگی پر اظہار کر رہا ہے اور دوسروں سے پہلے پوچھ رہا ہے, اور اخلاقیات میں سے لایا جاتا ہے. عزیزان گرامی, پانی ہم لوگوں کو چاہیے. ماشاءاللہ ہم ایسے ملک میں بیٹھے ہیں کہ یہاں پر تو بہت ساری, لیکن بالخصوص ماہ محرم میں آپ سب کو اور ہمیں خود, جو میں بھی کرتا ہوں اور کرنا چاہیے مجھے, اور کہ اپنے وطن میں ہی صحیح, عراق میں ہی صحیح, سیریا, جہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں, اس مہینے میں پانی کا اہتمام ضرور کروائیں. کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, چھوٹا چھوٹا مل کے بھی ہم جمع کریں اور وہاں بھیجیں تو مولا کے نام سے بہت بڑی سبیل, تاکہ جس پیاسے کے لیے, کہتے ہیں کہ سجدہ انسان کو خالق سے ملا دیتا ہے, سجدہ اسرار کے پردوں کو اٹھا دیتا ہے, سجدہ پیشانی کو مہتاب بنا دیتا ہے, سجدہ ہو پیاس میں تو اور مزہ دیتا ہے, شرط اتنی ہے کہ بس دل سے ادا ہو جائے, سجدہ جس خاک پہ ہو خاک شفا ہو جائے. ہے حبیب ابن مظاہر کی نشانی سجدہ, بخش دیتا ہے ضعیفی کو جوانی سجدہ, آتش کفر کو کر دیتا ہے پانی سجدہ, ایک پیاسے کی سناتا ہے کہانی سجدہ, ایک پیاسے کی سناتا ہے کہانی سجدہ, آبرو مل گئی مٹی میں ستمگاروں کی, ایک سجدے نے کمر توڑ دی تلواروں کی, مہو سجدہ تھے جو ایک روز رسولوں کے امیر, آ گئے پشت پہ عہدائے جناب شبیر, بولے جبریل کے فرماتا ہے یہ رب قدیر, دو جہاں میں نہیں اس آپ کے سجدے کی نظیر, اب یہ توہین عبادت ہے کہ یہ سر نہ اٹھے, پشت پر دین ہے اے بانی دی سر نہ اٹھے, شدت پیاس سے لب جلتے ہوں بھنتا ہو جگر, پاس کوئی بھی نہیں بھائی بھتیجا نہ پسر, سر کٹائے ہوئے مقتل میں پڑا ہو لشکر, سامنے آنکھوں کے جلاد لیے ہو خنجر, سجدہ ایسے میں ادا ہوئے جو زیر شمشیر, تب زمانے کو پتا چلتا ہے کیا ہے شبیر, تب زمانے کو پتا چلتا ہے کیا ہے شبیر. ایزان گرامی, ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمیں حسین جیسا ہادی اور رہبر دیا, وہ آقا کے جس نے اپنی تمام خواہشات کو دین کے ارتقاء کے لیے قربان کر دیا, وہ امام کے جس نے نانا کے مدفن کو چھوڑ دیا, وہ امام جس نے ماں کے مرقد کو چھوڑ دیا. یہ وہ دن ہے کہ پرندے بھی نہیں چھوڑتے گھر, مجھ کو درپیش ہے ان روزوں میں آفت کا سفر, 7 بچوں کا ہے اے بادشاہ جن و بشر, ہے کہیں قتل کا ساما کہیں لٹ جانے کا ڈر, تنگ جینے سے ہوں پاس اپنے بلا لو نانا, اپنی تربت میں نوازے کو چھپا لو نانا. عزیزان گرامی, حسین کے لیے آسان نہیں تھا کہ نانا کے مزار اور مرقد کو چھوڑ دے. اے نانا, دل تو یہ تھا کہ یہ زندگی کے آخری ایام آپ کی مجاوری میں گزر جائے,
لیکن نانا کیا کروں، اگر حسین یہاں رہ جائے گا تو دشمنوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، دشمن دین کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اے نانا، میں تمام اصولوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اے نانا، میرے لیے مدینہ چھوڑنا بڑا سخت ہے، لیکن نانا میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کے دین کو بچاؤں گا۔ ہاں عزیزو، حسین ابن علی نے سفر کا ارادہ کر لیا، بہن زینب کے پاس آئے۔ بھیا کیا کہہ سوچا؟ کہا، زینب، مدینہ چھوڑنا پڑے گا، اب لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ دین پر کیا مصیبتیں آ گئی ہیں۔ زینب اولیاء مقام اپنے شوہر عبداللہ کے پاس گئی۔ اے عبداللہ، میں نے آپ سے اپنے عقد میں ایک شرط رکھی تھی، آپ کو وہ شرط یاد ہے؟ کہا، شہزادی، مجھے شرطیں آپ کی یاد ہیں، مجھے حکم فرمائیے۔ عبداللہ، میرا ماجایا سفر کر رہا ہے، مدینہ چھوڑ رہا ہے، اب تک جو حسین نے سفر کیا، زینب مطمئن تھی، اس مرتبہ حسین کا لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ جس طرح سے نانا کے مرقد سے مل کر لپٹتے ہیں، ارے میرا ماجایا لگتا ہے اب لوٹ کر مدینہ نہیں آئے گا۔ زینب سے کہا عبداللہ نے، اے شہزادی، حکم فرمائیے، کیا بات ہے؟ کہا، عبداللہ، میری شرط نکاح یہ تھی کہ جہاں میرا حسین رہے گا زینب وہاں رہے گی، میرا ماجایا مدینہ چھوڑ رہا ہے، اے عبداللہ مجھے اجازت دو۔ ایک مرتبہ زینب آ گئی، اپنے ساتھ آن کو لیا۔ عبداللہ نے کہا، اے بی بی، ارے آپ نے اپنی طرف کی قربانی کا انتظام تو کر لیا، کیا عبداللہ کی شرکت گوارا نہیں؟ میرے محمد کو اپنے ساتھ لیتی جائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ارے حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کا سما یہ ہے کہ بنی ہاشم کے پہرے میں اہتمام سفر ہو رہا ہے، کسی کا گزر نہیں ہو سکتا۔ رات کے اندھیرے میں ارے اونٹوں کو تیار کیا گیا، اماریاں تیار ہوئیں، عباس کا پہرا، علی اکبر کا پہرا، اون و محمد موجود، ارے بنی ہاشم کا نرغہ ہے، اور اس کے بعد بیویاں ایک کے بعد ایک سوار ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، تمام بیویوں کو سواری کے اہتمامات ہو گئے۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ایک شہزادی آئی، عباس نے اپنی جگہ چھوڑ دی، حسین کھڑے ہو گئے، علی اکبر کھڑے ہو گئے۔ عباس نے کس طرح سے اونٹ پر بٹھایا، ارے دونوں زانوؤں کے بل غازی بیٹھ گیا، اپنے ہتھیلیوں پر شہزادی کے پیروں کو لیا، اور اس کے بعد علی اکبر نے مہار پکڑی، شہزادی کا بازو پکڑا، اور اس بی بی کو سوار کیا۔ اے عزیزان گرامی، ارے زینب اس سفر کو کیسے بھول جائے کہ جس میں عباس کی موجودگی میں، عباس کی ہتھیلیوں پر زینب نے اپنے پیر رکھ کر اونٹ پر سوار ہوئی تھی۔ میں کہوں گا بی بی، اب یہ وقت آنے والا نہیں ہے عزیزو، ارے حسین جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امہ لیلہ کے گھر میں جانا ہوا، علی اکبر کو بلانا چاہتے ہیں، سغرا نے علی اکبر کو روکا ہوا ہے، بھیا، ارے علالت کی بنیاد پر بابا مجھے لے جانا نہیں چاہتے، بھیا اگر سفر لمبا ہو گیا میں آپ کے بغیر جی نہیں پاؤں گی، اے بھیا مجھے لینے آنا۔ ایک مرتبہ حسین نے کیا دیکھا، علی اکبر کو صحن خانہ میں کھڑا کر کے ایک مرتبہ سغرا نے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ جب علی اکبر ہٹ گئے، علی اکبر کے پیروں کے نشان کا دائرہ بنا دیا، اے بھیا، ہر شام کو تمہاری بہن یہاں پر آپ کو بیٹھ کے یاد کرے گی عزیزو۔ ایک مرتبہ سغرا کو دلاسا دیا، علی اکبر کو لے کر چلے، ایک مرتبہ سغرا نے علی اصغر کو آگوش میں لے لیا، اے بابا اس بھیا کو تو مجھے دے جائے، میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی۔ سب نے کوششیں کی لیکن علی اصغر نہیں آتے۔ حسین نے ایک مرتبہ اس بچے سے کچھ کہا، بچہ ہمک کر حسین کی آگوش میں آ گیا، اے میرے لال، ایسا نہ ہو، ارے سب کی قربانیاں پیش ہو، لیکن باپ اپنے بچے کے بغیر اپنی قربانی کے بغیر رہ جائے. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رزم بقضائه تسلیما لعمره. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. میرے معبود تجھے واسطہ شہزاد حسین کا جہاں جہاں بھی مومنین زہرا کے لال کا ماتم منا رہے ہیں میرے معبود ان کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما. میرے معبود تمام مومنین کی حفاظت فرما. میرے معبود ہم سب کو اس ماہ عزا سے بہت سی چیزیں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. میرے معبود جیسا تو بنانا چاہتا ہے ایسا بننے کی توفیق عنایت فرما. میرے معبود جس ہدف اور جس مقصد کے لیے میرے آقا نے اپنا وطن چھوڑا ہے میرے معبود ہمیں لمحہ بھر کے لیے اس مقصد اور ہدف سے غافل نہ ہونے دے. میرے معبود علماء اعلام مراجع کرام رہبر انقلاب کو عمر بابرکت عنایت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. میرے معبود ہم سب کی جانب سے پورے عالم کی جانب سے تمام گریا کو میرے امام زمانہ کے جھولی میں ڈال دے. میرے معبود وہ وارث حقیقی ہے اس کو پرسا دینے کا حق ادا کر سکے ایسی توفیق عنایت فرما. میرے معبود میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ شہزادی کونین کی شکستہ پسلیوں کا انتقام لیا جا سکے. میرے معبود ہم سب کو مزدوران جنت البقیع میں شمار فرما. ہم سب کی آخرت و عاقبت بخیر فرما. میرے معبود ہماری توبہ کو قبول فرما. اس مرکز دینیا کی حفاظت فرما. اس کے نسبت ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. میرے معبود اس پارکنگ سے لے کر اس نگہبانی سے لے کر اس مجلس عزا کے اہتمام میں جو جو مومنین حصہ لے رہے ہیں میرے معبود ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرما. ان کی مطلوبات شریعہ کو قبول فرما. ان سے امام زمانہ کو راضی فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. ماتم حسین
سلام کیا بے دل ہو حسین جان سلام شام اما فل ہو حسین جان نام
حسین جان نام حسین جان نام حسین جان حسین جان نام حسین جانم حسین جانم
سلام ای باب رحمت باب جنت سلام ای باب رحمت باب جنت سلام ای رهبر والا حسین جانم سلام ای میوه قلب
حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جان
همیشه بلبم نام تو باشم همیشه بلبم نام تو باشم همی گویم که مولا حسین جانم غمت را از دل و جان میپذیرم غمت را از دل و جان میپذیرم کنم برپا عزا یسرا حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم جانم حسین جانم
سلام ای باب رحمت باب جانم سلام ای باب رحمت باب جانم سلام ای رهبر والا حسین جانم سلام ای میوه قلب پیامبر سلام ای میوه قلب پیامبر سلام ای زاده زهرا حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم
همیشه بلبم نام تو باشد همیشه بلبم نام تو باشد همی گویم که ای مولا حسین جانم غمت را از دل و جان می‌پذیرم
حسین جانم 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 حسین جانم